السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان،
احتساب عدالت کی طرف سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
ختم نبوت کی معاملے پر مذہبی جماعتوں کی ریلی وفاقی دارالحکومت پہنچ گئی، سیکیورٹی انتہائی چوکس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جماعت الاحرار کے سربراہ خالد خراسانی کی ڈرون حملے میں ہلاکت کی تصدیق نہیں کر سکتے، سیکرٹری دفاع کا سینٹ کمیٹی میں بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان کے صوبہ سندھ کی دوسری بڑی جامعہ سندھ یونیورسٹی میں طالبات کو مبینہ طور پر جنسی ہراساں کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے. میں ہوں کراچی سے محمد ثاقب.
اس کے علاوہ پاکستان ہی سے کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ پشاور کے قومی اسمبلی کے حلقے NA4 پر ضمنی انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا ہے، اور پاکستان میں 70 افراد کے قتل کے الزام میں مطلوب شخص کو ہنگری میں گرفتار کر لیا گیا ہے. اور پاکستان کی وزارت دفاع کے اعلی حکام نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے صدر دفتر GHQ کی راولپنڈی سے اسلام آباد منتقلی کا منصوبہ بحال کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے رپورٹ.
فتح پور سیکری میں ایک سویس جوڑے پر حملہ، دونوں کو شدید چوٹیں آئیں. مرکزی حکومت نے UP کے وزیر اعلیٰ سے رپورٹ طلب کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور جنوبی ایشیا سے یہ رپورٹ بھی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے بدھ کے روز اپنے نری کی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات میں شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات کا دفاع کیا ہے. اس کے علاوہ دوسری اہم خبروں میں، انڈونیشیا کی آتش بازی کی ایک فیکٹری میں متعدد دھماکوں اور آگ لگنے سے کم از کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. تائیوان کے صدر نے چین کے ساتھ تعلقات میں بڑی پیش رفت کے لیے کہا ہے، جو کمیونسٹ بیجنگ اور خود مختار جزیرے کے درمیان برسوں سے جاری کشیدہ تعلقات کو بالآخر ختم کرے گا. عراقی فوج داعش کے قبضے والے ان آخری مورچوں پر کنٹرول کے لیے فوجی کارروائیاں کر رہی ہے جو شام کی سرحد کے ساتھ ساتھ گاؤں اور متعدد چھوٹے قصبوں میں قائم ہیں. عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی نے جمعرات کے روز کرد لیڈروں کی طرف سے وہ پیشکش مسترد کر دی ہے جس میں انہوں نے اپنے آزادی کے سوال پر ریفرنڈم کے نتائج کو روک دینے اور تنازع سے بچنے کے لیے مذاکرات کے لیے کہا تھا. کیتالان کے صدر کارلس پوریجی مانت نے کہا ہے کہ اگر اسپین کی حکومت نے کیتالان کی خود مختاری کو ختم کرنے کے لیے کوئی کارروائی کی تو وہ سیاسی حالات کو مزید بدتر بنا دے گی. اور امریکہ اور خلیجی ریاستوں کے گروپ نے ان متعدد افراد اور اداروں پر تعزیرات عائد کی ہیں جن پر یمن میں القاعدہ اور داعش کی اعانت کا الزام ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پشاور کے قومی اسمبلی کے حلقے NA4 پر ضمنی انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا ہے. اس وقت پشاور میں ہمارے نمائندے ہیں شمیم شاہد، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا صورتحال رہی اور نتائج کس طرف جا رہے ہیں. السلام علیکم شمیم شاہد.
وعلیکم السلام.
جی بتائیے گا کہ کیا حالات رہے، کیسا ماحول رہا اور نتائج کا کیا امکان ہے؟
ضمنی انتخابات انتہائی پرامن ماحول میں ہو گئے. کسی قسم کے 269 پولنگ اسٹیشن میں کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور اب وہ انتخابی عمل مکمل ہو چکا ہے، گنتی جاری ہے، اور اب تک تقریباً 108 پولنگ اسٹیشن پر ہونے والے گنتی کے مطابق پاکستان کا اور غیر تصدیق شدہ نتائج کے مطابق ان 108 پولنگ اسٹیشن میں
شمیم شاہد آپ ذرا دوبارہ کہیے گا جو کون سے امیدوار، کیونکہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی تھی، ذرا دوبارہ بول دیجیے.
اب تک ہونے والے جو 108 پولنگ اسٹیشن ہیں ان پر ہونے والے گنتی کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ارباب عامر ایوب کو واضح برتری حاصل ہے. غیر سرکاری اور غیر تصدیق شدہ نتائج کے مطابق ان 108 پولنگ اسٹیشن پر ان کو 19,843 वोट मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नासर मुसाजई है, उनको 10,660 वोट मिले हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार खुशदिल खान 9,402 वोट के साथ तीसरे नंबर पर है। अभी तक मतलब बाकी जो 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 पोलिंग स्टेशन है उनके बाहर खासी गहमा गहमी है, वहां पर जो जहां पर इंतखाबी नतीजे मुकम्मल हो गए तो वहां से मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन जो है वो अपने पार्टी के दफातर या कैंप ऑफिस में जा रहे हैं, और जिनको शिकस्त हुई है वो अब घरों पर जा रहे हैं। वहां पर जो जीतने वाले उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, उन्होंने मतलब वहां पर जुलूस भी निकाले हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के खिलाफ और नेशनल पार्टी के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में।
लेकिन आपने कहा कि किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, किसी ने एहतजाज नहीं किया पोलिंग वगैरह पर?
नहीं, पोलिंग पर तो अभी तक किसी ने एहतजाज नहीं किया। वैसे तो रिजर्वेशन होते रहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी होते रहते हैं पोलिंग स्टेशन पर, मगर कहीं मतलब सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन में 5-6 मिनट के लिए इंतखाबी अमल रुक गया था, बाकी कोई मतलब तमाम पोलिंग स्टेशन पर बगैर किसी तात्कल के ये इंतखाबी सिलसिला 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग जारी रही, और 5 बजे की पोलिंग बंद होने के बाद गिनती का अमल शुरू है, जो अभी मतलब है तकरीबन 108 पोलिंग स्टेशन में मुकम्मल हो चुकी है और बाकी तकरीबन 2-3 घंटे में मुकम्मल हो जाएगी।
बहुत शुक्रिया शमीम शाहिद। ये हमारे नुमाइंदे थे पेशावर में शमीम शाहिद, जो बता रहे थे कि बड़े पुरमन इंतखाबात हुए हैं और किसी किस्म का कोई बुरा वाकया पेश नहीं आया, और उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे वो आगे हैं। पाकिस्तानी सेनेट को वजारत दिफा ने बताया है कि शिदत पसंद ग्रुप जमातुल अहरार के सरबराह खालिद खुरासानी की मुश्तबा ड्रोन हमले में मारे जाने की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट है मोहम्मद इश्तियाक की।
पाकिस्तान के सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जमीरुल हसन ने सेनेट की कमेटी को बताया कि शिदत पसंद ग्रुप जमातुल अहरार के सरबराह खालिद खुरासानी की मुश्तबा ड्रोन हमले में मारे जाने की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है। इस बारे में कमेटी के रुकन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगु में कहा कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा को बताया गया कि खालिद खुरासानी के मारे जाने के बाद जो तस्वीर सामने आई वो बहुत पुरानी थी।
नहीं देखो ना, जब आप कहते हैं श्योर नहीं है तो दैट मीन्स के जो फोटो दिखाया गया था वो किसी और का था और बहुत पुराना था, और हमें श्योर नहीं है कि वो मारा गया या नहीं मारा गया, या चांस है कि मारा भी गया हो, लेकिन अभी हमारे पास कंफर्म न्यूज नहीं आई।
सेनेटर अब्दुल कयूम का कहना था कि कमेटी की तरफ से हाल ही में पाक अफगान सरहद पर होने वाले ड्रोन हमलों के बारे में भी पूछा गया, जिस पर सेक्रेटरी दिफा का कहना था कि हालिया मिसाइल हमले पाकिस्तानी सरजमीन पर नहीं हुए। रवामा कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के धड़े जमातुल अहरार ने अपने सरबराह उमर खालिद खुरासानी की हलाकत की तस्दीक की थी। जमातुल अहरार के तर्जुमान का कहना था कि उमर खालिद खुरासानी अफगानिस्तान में मुबैना अमरीकी ड्रोन से किए गए मिसाइल हमले में मारा गया। जमातुल अहरार ने रवां साल और इससे कबल मुल्क में होने वाले कई मौलिक हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें गुज़श्ता साल लाहौर के एक पार्क में ईस्टर के मौके पर किया गया खुदकुश हमला भी शामिल था, जिसमें 70 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। पाकिस्तान अफगान हुकूमत और वहां तैनात बैन अल-अक़वामी अफवाज से अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद पाकिस्तानी तालिबान बशमूल जमातुल अहरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करता रहा है। दरियासना पाकिस्तान के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान में ड्रोन हमलों की तादाद में कमी ये जाहिर करती है कि अब मुल्क में दहशत गर्दों की पनाहगाहें नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक पैगाम के साथ पाकिस्तानी सरजमीन पर 2005 से 2007 तक होने वाले ड्रोन हमलों से मुतालिक आदाद व शुमार जारी किए। पाकिस्तानी वजीर खारजा का अपने पैगाम में कहना था कि अगर मुल्क में दहशतगर्दों की पनाहगाहें होती तो ड्रोन हमलों में कमी क्यों आती। पाकिस्तानी वजीर खारजा की तरफ से जारी आदाद व शुमार के मुताबिक 2005 के बाद से सबसे ज़्यादा ड्रोन हमले 2010 में हुए, जिनकी तादाद 90 थी और उनमें 831 अफराद मारे गए। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक रवां साल अब तक 5 ड्रोन हमले पाकिस्तानी सरजमीन पर किए गए, जिनमें 17 अफराद मारे गए हैं। अमरीका पाकिस्तानी सरजमीन पर शिदत पसंदों के ठिकानों को ड्रोन तैयारों से निशाना बनाता आया है, जिसमें कई अहम कमांडर भी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान ड्रोन हमलों की मजम्मत करते हुए इन्हें मुल्की खुदमुख्तारी की खिलाफवर्जी करार देता है। محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں 70 افراد کے قتل کے الزام میں مطلوب شخص کو ہنگری میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق یہ شخص تارکین وطن کے گروپ کے ساتھ آسٹریا پہنچنا چاہتا تھا، لیکن مقامی پولیس نے اسے ہنگری کے جنوبی سرحد کے قریب واقع علاقے سے گرفتار کر لیا۔ حکام کے بقول یہ مبینہ اجرتی قاتل پاکستانی قصائی کے نام سے جانا جاتا تھا، اور پاکستان کی درخواست پر انٹرپول نے اس کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر رکھے تھے۔ ہنگری کی پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ اہلکاروں نے غیر قانونی تارکین وطن کو سربیا سے ملک سرحد پر روکا، اور اسی گروپ میں انہیں یہ 35 سالہ مطلوبہ شخص بھی ملا ہے۔ پاکستان کی وزارت دفاع کے اعلی حکام نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کے صدر دفتر جی ایچ کیو کی راولپنڈی سے اسلام آباد منتقلی کا منصوبہ بحال کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الحسن نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کو بتایا کہ اسلام آباد میں جی ایچ کیو کی تعمیر پر 100 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ جمعرات کو کمیٹی کے اجلاس میں سیکرٹری دفاع نے بتایا کہ جی ایچ کیو کی تعمیر کے لیے تمام رقم فوج خود فراہم کرے گی۔ بھارتی وزیر خارجہ نے بدھ کے روز اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات میں شمالی کوریا اور ایران کے ساتھ بھارت کے تعلقات کا دفاع کیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایشیا بھر میں چین کے تیزی سے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے کے لیے بھارت کے ساتھ اپنے فوجی اور اقتصادی رابطوں کو بڑھانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج اور ریکس ٹیلرسن کے درمیان مذاکرات میں دونوں ملکوں نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون میں اضافے پر اتفاق کیا۔ ٹیلرسن نے کہا کہ امریکہ بھارت کو جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھارت کے شہر آگرہ کے قریب سوئٹزرلینڈ کے ایک جوڑے پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا ہے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ نئی دہلی سے یہ رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
ایک سوئس جوڑے کو اتر پردیش میں آگرہ کے نزدیک فتح پور سیکری میں اتوار کے روز چند افراد کے ایک گروپ نے ڈنڈوں اور پتھروں سے بری طرح زد و کوب کیا، جس کے نتیجے میں 24 سالہ کوئنٹین جیرمی کا سر پھٹ گیا اور اس کے دماغ میں خون جم گیا، جس کی وجہ سے اس کی سماعت متاثر ہو گئی، جبکہ اس کی خاتون ساتھی میری ڈروس کا ایک بازو ٹوٹ گیا اور اسے متعدد زخم بھی آئے۔ یہ جوڑا 30 ستمبر کو بغرض سیاحت بھارت آیا تھا، اور اس نے اس واقعہ سے ایک روز قبل آگرہ میں 2 راتیں گزاری تھیں۔ اس وقت دہلی کے اپولو اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے۔ کوئنٹین نے میڈیا کو بتایا کہ میں اپنی ساتھی کے ساتھ فتح پور سیکری میں تھا کہ چند نوجوانوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا، اور منع کرنے کے باوجود انہوں نے ڈروز کے ساتھ سیلفی لینی شروع کر دی۔ انہوں نے 1 گھنٹے تک ہمارا پیچھا کیا اور پھر ہمیں ڈنڈوں اور پتھروں سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا۔ جب ڈروز نے میری مدد کرنی چاہی اور شور مچایا تو حملہ آوروں نے اسے بھی نہیں بخشا۔ اس نے مزید بتایا کہ ہمیں بچانے کے بجائے راہگیر اپنے موبائل فون پر واقعہ کو ریکارڈ کرتے رہے۔ انہیں فوری طور پر مقامی اسپتال میں داخل کرایا گیا اور پھر دہلی منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس بارے میں ایف آئی آر درج کی ہے اور 3 کم عمر نوجوانوں کی شناخت کی ہے۔ اس نے 14 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا ہے۔ وزیر خارجہ سشما سوراج اور وزیر سیاحت کے الفونس نے واقعہ کی مذمت کی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو خط لکھ کر رپورٹ طلب کی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جمعرات کے روز جب یہ خبر منظر عام پر آئی تو وزیر اعلیٰ آگرہ میں تھے اور تاج محل کے ایک گیٹ پر جھاڑو لگا رہے تھے۔ وزیر ثقافت مہیش شرما نے اسے ایک شرمناک واقعہ قرار دیا ہے۔ سیاحت صنعت کے ذمہ داروں نے بھی واقعہ کی مذمت کی اور کہا کہ ایسے واقعات سے سیاح خوفزدہ ہوں گے اور ان کا آنا کم ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ کے اہلکاروں نے اسپتال جا کر مذکورہ جوڑے کی عیادت کی، جبکہ سوئس سفارت خانہ کے اہلکاروں نے بھی اس سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ ضابطے کے مطابق ان کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ اپولو اسپتال کے ڈاکٹر اور نیورو سرجن راجندر پرساد نے کہا کہ وہ 5-6 روز میں چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہوٹل نہیں جائیں گے، بلکہ یہاں سے چھٹی ملنے کے بعد اسپتال کے عملہ کے ہمراہ براہ راست ایئرپورٹ چلے جائیں گے۔ خیال ہے کہ تاج محل کی وجہ سے ہر سال ہزاروں غیر ملکی سیاح آگرہ آتے ہیں۔ وہ فتح پور سیکری بھی جاتے ہیں، جہاں بلند دروازہ اور شیخ سلیم چشتی کا مزار واقع ہے۔ آگرہ میں ماضی میں بھی غیر ملکی سیاحوں پر حملے ہوئے ہیں۔ 2007 میں 2 جاپانی سیاحوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی، اور 2014 میں ایک جرمن خاتون نے الزام لگایا تھا کہ ہوٹل کے مینیجر نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
میانمار میں انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے کا کہنا ہے کہ راکھین صوبے میں پچھلے ہفتوں میں واقعات جو رونما ہوئے ہیں وہ لرزہ خیز ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ایسے میں جب میانمار کی ریاست راکھائن سے روہنگیا مسلمان بڑی تعداد میں انخلا کر کے بنگلہ دیش کے گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے کیمپوں میں پہنچ رہے ہیں، عالمی برادری نے ان ایذا رسانیوں کے خاتمے پر زور دیا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہیں۔ میانمار کے لیے خصوصی رپورتاج ینگی لی نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی کمیٹی سے بات کی اور کہا کہ خطرناک اور انسانیت مخالف بیانات بڑے پیمانے پر صفاقی کا باعث بنتے ہیں۔
Unfortunately, there seems to be little sympathy, let alone empathy.
وہ کہہ رہی تھی کہ بدقسمتی سے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کے لیے بہت ہی کم ہمدردی یا احساس نظر آتا ہے۔ صدیوں سے میانمار کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ روہنگیا اس ملک کے باسی نہیں ہیں اور وہ کسی طرح کے حقوق نہیں رکھتے۔ لی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کو روہنگیا لوگوں کے خلاف تشدد اور نفرت ابھارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے میانمار کے لیے نمائندہ خصوصی ینگی لی کے اس نتیجے سے اتفاق نہیں کرتے۔ اقوام متحدہ میں میانمار کے لیے مستقل نمائندہ ٹن کیو کہتے ہیں،
We wish the report would have reflected the difficulties of resolving the problems that are legacy.
ہماری خواہش تھی کہ یہ رپورٹ مسائل کے حل کی راہ میں حائل دشواریوں پر روشنی ڈالتی جو کہ صدیوں سے اندرونی تنازعوں، تنہائی اور پسماندگی کا ورثہ رہا ہے۔ ہمیں کچھ تجاویز سے مایوسی ہوئی ہے جو کہ بال واسطہ یا بلا واسطہ جمہوریت کی جانب سفر اور امن کے لیے ہماری کوششوں کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔ تاہم امریکہ میں امنیسٹی انٹرنیشنل کی یوانے لن نے اسکائپ کے ذریعے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انسانی ہمدردی کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا خیال ہے کہ 600,000 کے قریب روہنگیا مسلمانوں کا انخلا نسل کشی کے مترادف ہے اور بحران کی شدت کا احساس دلانے کی کوشش بھی۔ اس تعداد کا واشنگٹن ڈی سی کی پوری آبادی سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے جو کہ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ان میں بچے، عورتیں اور عام شہری شامل ہیں۔ امریکی کانگریس کے بعض اراکین محکمہ خارجہ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ میانمار کے اس قدم کو نسل کشی کا نام دیں، لیکن اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہ یہ ٹرم استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جنوب مشرقی ایشیا کے لیے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری پیٹرک مرفی نے واضح کیا کہ امریکہ تشدد کے ذمہ داران کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے انتظار نہیں کرے گا، جس میں میانمار کے فوجی رہنماؤں کے ویزے کی منسوخی بھی شامل ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کینیا کے صدارتی انتخابات کے موقع پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، جبکہ حزب مخالف کی مضبوط گڑھ میں کئی پولنگ اسٹیشنز بند رہے۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
دارالحکومت نیروبی کے پسماندہ علاقے کیبرا میں پولیس نے مظاہرین پر آنسو گیس پھینکی جب انہوں نے پولنگ اسٹیشن کے باہر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ کیسیمو میں بھی تشدد پھوٹ پڑا جہاں درجنوں پولنگ اسٹیشن بند کر دیے گئے اور انتخابی عملہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے باوجود کہ انتخابات کو منتشر کرنے کے لیے کوششیں اور مظاہرے ہوئے، بعض ووٹرز اس بارے میں پر امید ہیں کہ ملک متحد ہو سکتا ہے۔ گیتندو کے ایک رہائشی سائمن ویمبریو کے الفاظ،
Our hope for the country is that whoever emerges the winner will be able to unite the country.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے لیے ہماری امید یہ ہے کہ جو بھی فاتح ہوگا وہ ملک کو متحد کرے جو پہلے ہی سیاستدانوں اور سیاست کی وجہ سے منقسم ہو چکا ہے۔ ملکی عدالت عظمیٰ نے 8 اگست کو ہونے والے انتخابات کو منسوخ کر دیا تھا اور قرار دیا تھا کہ الیکٹورل کمیشن بے قاعدگیوں اور بے ضابطگیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ حزب اختلاف کے رانما ریلا اوڈنگا نے 2 ہفتے قبل انتخابات سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا اور اس بات پر زور دیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے، جسے IEBC کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، بہتری کے لیے اقدامات نہیں کیے ہیں۔ اوڈنگا نے الیکشن کی رات ایک بیان جاری کیا اور مزاحمتی تحریک کو ووٹ ڈالنے سے منع کیا۔ ہائی کورٹ نے 3 ووٹروں کی جانب سے انتخابات روکنے کے لیے دائر کی گئی درخواست کی سماعت بدھ کے روز کرنا تھی، لیکن یہ سماعت چیف جسٹس ڈیوڈ مراگا نے یہ کہتے ہوئے روک دی کہ عدالت کا کورم پورا نہیں ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
مشرق وسطی میں علاقائی مخالفتیں اقوام متحدہ کے اجلاس میں مخل ہو گئیں جب ایران کے اندر انسانی حقوق پر بات ہو رہی تھی اور شام کے سفارتکار نے ایسے جوشیلے انداز میں خطاب کیا کہ اجلاس کو عارضی طور پر روکنا پڑا۔ بدھ کے روز کا یہ اجلاس ان ملکوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بلایا گیا تھا جہاں ریکارڈ بہت خراب ہے۔ وائس آف امریکہ کے سینٹرل ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر اسد حسن۔
اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹاج آسما جہانگیر نے ایران میں پھانسیوں کی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا، جہاں جنوری کے بعد سے اب تک 435 افراد کو بشمول خواتین اور کم عمر افراد کے پھانسی دے دی گئی ہے۔
In the last year, at least two executions of juvenile offenders has been postponed due to the timely interventions.
آسما جہانگیر کہہ رہی ہیں کہ گزشتہ سال حکام کی بر وقت مداخلت کے سبب دو کم عمر افراد کی پھانسی روکی گئی، تاہم چار کم عمر مجرموں کو پھانسی دی گئی جبکہ 86 سزائے موت کا انتظار کر رہی ہیں، جبکہ حقیقی اعداد و شمار اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ میں اس موقع پر پھر یہ درخواست کروں گی کہ پھانسی کے منتظر کم عمر افراد کی فہرست فراہم کی جائے، اور پھر ایرانی حکام سے درخواست کروں گی کہ وہ بچوں کو سزائے موت دینے کے عمل کو فوری طور پر ختم کر دیں۔ آسما جہانگیر نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران سے متعلق اچھی چیزیں بھی اجاگر کرنا چاہیں گی، جیسے گزشتہ مئی کے صدارتی انتخابات اور مقامی انتخابات میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، اور صدر روحانی کی جانب سے ایران کے اندر خواتین کے حقوق سے متعلق مسائل کو حل کرنے کا وعدہ ہے۔ انہوں نے ایرانی حکومت کے ساتھ اپنی اچھی گفتگو کو بھی سراہا باوجود کہ انہیں ایران داخلے کی اجازت نہیں ملی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کا پاک چین راہداری منصوبے پر جو اثر پڑا ہے اس کے حوالے سے نفیسہ حود بھائی نے تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ہم بات کریں گے افغانستان کے صدر اشرف غنی کے اس بیان پر کہ افغانستان پاک چین راہداری منصوبے میں شمولیت اس صورت میں اختیار کرے گا اگر پاکستان اسے بھارت تک تجارتی لحاظ سے رسائی دے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ایتھکا کالج میں پروفیسر رضا رومی نے۔ یہ بتائیے، واشنگٹن کافی عرصے سے کہتا رہا ہے کہ پاکستان جنگجوہوں کو، شدت پسندوں کو پناہ دیتا ہے جو کہ پھر بعد میں افغانستان جا کر نیٹو کی ٹروپس پر حملے کرتے ہیں۔ اب نظر آتا ہے کہ افغانستان کا بھی لہجہ سخت ہو گیا ہے، اس کے آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں خطے پر؟
دیکھیے، خطے پر تو یقیناً یہ جو اس وقت تناؤ کی کیفیت ہے یہ تو بالکل اچھی نہیں ہے، نہ یہ افغانستان کے لیے اچھی ہے، نہ یہ پاکستان کے لیے اچھی ہے، بلکہ یوں سمجھیے یہ امریکہ کے جو اہداف ہیں ان کے لیے بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معاملات اسی طرح سے رہیں گے تو پھر ہم مسئلے کے حل کی طرف تو نہیں بڑھیں گے اور نہ بڑھ رہے ہیں، اور میرے خیال سے یہی اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے کہ کس طرح سے جو یہ فریقین ہیں وہ ایک کامن گراؤنڈ پر آئیں اور جو مسئلے ہیں ان کا ایک کامن حل نکالا جائے۔
افغان سیاسی تجزیہ کار عنایت اللہ کاکر، آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات تو ویسے اچھے رہے ہیں، لیکن پاکستان نے افغانستان کا راستہ جس طرح سے روکا ہوا ہے واگا اور اٹاری بارڈر پر، اس کی کیا وجہ ہے؟
اٹاری اور واگا بارڈر جو ہے وہ پاکستان کے سیکورٹی نقطۂ نظر سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور وہاں سے پبلک کی گاڑیوں کو اگر ایکسس دے دیا جاتا ہے تو شاید پاکستانی سیکورٹی اداروں کو یہ تشویش ہو جاتی ہے کہ کہیں اس کو پاکستانی مفادات کے خلاف اس راستے کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ بات یہ کہ متعدد مقامات پر، متعدد اس پر پاکستان نے اس کا مظاہرہ کیا ہوا ہے اور افغانستان کو راستے دیے بھی گئے ہیں، لیکن بیچ میں سیاسی مسائل کی وجہ سے اور یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس صورتحال کی وجہ سے یہ راستے دوبارہ بند ہو گئے۔
ہمارے ساتھ سی پیک سٹیئرنگ کمیٹی کے رکن کرنل مقبول آفریدی ہیں۔ کرنل آفریدی، ہم کیونکہ افغان اہلکاروں سے بات کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر افغانستان پاکستان کے حالات کشیدہ رہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ گوادر پورٹ کو استعمال کرنے کی بجائے چابہار پورٹ کو استعمال کریں گے، اس سے کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں، چابہار پورٹ اور گوادر پورٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چابہار پورٹ 1 ملین ٹی یو کا کام بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جتنا خرچہ اس پہ کریں گے وہ خرچہ بھی ان سے پورا نہیں ہوگا، ایک بات۔ दूसरी बात, गवादर नेचुरल डीप सी पोर्ट है, जैसे कि आप सबको पता है 40 मिलियन TEU का काम करेगा और इस पे अफगानिस्तान के नेचुरल रास्ते इजरी से बिजनेस करते रहे हैं। ये एक मसला जो है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया है, अदरवाइज ये हो नहीं सकता है कि अफगानिस्तान वहाँ से बिजनेस करेगा और इकोनॉमिकली डेवलप होगा।
हमारे साथ थे इथिका कॉलेज में प्रोफेसर रजा रूमी, उनके साथ थे सी पैक स्टीयरिंग कमेटी के रुकन कर्नल मकबूल आफरीदी और पाकिस्तान अफगानिस्तान के रीजन पर रिपोर्टिंग करते हैं इनायतुल्ला काकड़।
नफीसा हुद भाई की रिपोर्ट आपने सुनी। इंडोनेशिया की आतिशबाजी की एक फैक्ट्री में मुतअद्दिद धमाकों और आग लगने से कम अज़ कम 47 अफराद हलाक हो गए हैं। ऐनी शाहिदों ने बताया है कि जकार्ता के नज़दीक जुमेरात को आधी रात के वक्त एक फैक्ट्री में बड़ा धमाका सुना गया, जिसके बाद छोटे धमाके हुए और छत गिर गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स को कई घंटे लगे। तांगेरांग शहर के पुलिस चीफ हेनरी कोनीवान ने बताया कि लाशें मलबे से निकाल ली गई हैं और मजीद 46 जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया है। इराकी फौज दाइश के कब्जे वाले उन आखिरी मोर्चों पर कंट्रोल के लिए फौजी कार्रवाइयां कर रही है जो शाम की सरहद के साथ साथ गांवों और मुतअद्दिद छोटे कस्बों में कायम हैं। इराकी वजीर आजम हैदर अल इबादी ने जुमेरात के रोज ऐलान किया कि अलकायम और रक्का में रह जाने वाले जिहादियों के लिए दो ही रास्ते हैं, मौत या हथियार डालना। इराक में लड़ने वाले अमरीकी क्यादत वाले इत्तेहाद ने इस फौजी कार्रवाई को आखिरी बड़ा मार्का करार दिया, जबकि इराकी फोर्सेस ने उस 90% इलाके पर पहले ही कब्जा कर लिया है जो सन 2014 में दाइश ने छीना था। इराक के वजीर आजम हैदर अल इबादी ने जुमेरात के रोज कुर्द लीडरों की तरफ से वो पेशकश मुस्तरद कर दी है जिसमें उन्होंने अपनी आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम के नतज को रोक देने और तनाज़े से बचने के लिए मुजाकरात के लिए कहा था। इबादी ने जो जुमेरात के रोज़ ईरान पहुंचे थे एक बयान में कहा कि हुकूमत सिर्फ रेफरेंडम की मनसूखी और आइन के एहतराम के अमल को कबूल करेगी। सितंबर में होने वाले रेफरेंडम में लोगों ने शिमाली कुर्द इलाके की आज़ादी के लिए भारी अक्सरियत से हिमायत की थी। कैतालान के सदर कार्लेस पुइजीमांत ने कहा है कि अगर स्पेन की हुकूमत ने कैतालान की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने के लिए कोई कार्रवाई की तो वो सियासी हालात को मज़ीद बदतर बना देगी। सेनेट के नाम जुमेरात के रोज़ एक खत में पुइजीमांत ने कहा कि किसी माकूल इकदाम के बजाय मुजवजा कार्रवाई के कैतालोनिया के आवाम पर बराह रास्त और फौरी नतायज मुरतब होंगे। सेनेट मुतवक्के तौर पर जुमे के रोज़ एक इजलास में कैतालोनिया पर बराह रास्त हुक्मरानी का कानून मंजूर करने वाली है। खबरें खत्म हुई।
हेल्थ रिपोर्ट के साथ मैं हूं शहनाज नफीस। अमेरिका में तिबी माहिरीन सरतान की रसोलियों का इलाज करने के लिए नए तरीकेकार को अपना रहे हैं जिसको जीनोमिक सीक्वेंसिंग कहा जाता है। इस नए अप्रोच में नई टेक्नोलॉजी के जरिए सरतान के टिश्यूज को रिवायती तकलीफदेह तरीके से निकालने की बजाय लिक्विड बायोप्सी के जरिए मरीज के खून में मुतासर टिश्यूज को तलाश किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टर कुर्स रॉक के अल्फाज।
सो द न्यू वे टू गेट अ डायग्नोसिस इज टू लुक डीप इन द सेल एंड अंडरस्टैंड प्रिसाइज।
तशखीस के इस नए तरीकेकार में खलियों का गौर से जायजा लिया जाता है और ये समझने की कोशिश की जाती है कि ये खलिये सरतान से कैसे मुतासिर हुए और इसी को जीनोमिक सिक्वेंसिंग कहा जाता है। सादा अल्फाज में जीनोमिक सिक्वेंसिंग का मतलब मरीज के विरासती खलियों यानी जीन्स का मुशाहिदा करना है और नतायज आने के बाद उस मरीज की मखसूस जिस्मानी हालत के मुताबिक ख़ास तरीके से इलाज किया जाता है। रिवायती तरीके इलाज में ऑपरेशन, कीमोथेरेपीज और शुआओं का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग में कैंसर के मरीज का इलाज दो किस्म की अद्वियात से किया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टर केटू के अल्फाज।
In about 8 weeks from a treatment, the imaging showed about 50% reduction of a.
इलाज के तकरीबन 8 हफ्तों बाद सरतान की रसोली में 50% कमी हुई और वक्त के साथ साथ वो मजीद सुकड़ती गई। ताहम तिबी माहिरीन का कहना है कि सरतान के इस नए तरीके इलाज पर अब भी मजीद तहकीक की जरूरत है। शहनाज नफीस, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
पाकिस्तान कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे
आपको
तो आंखें खुली रखनी चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के
क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए।
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. सिर्फ आज न्यूज पर।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे। आइए पता फिर से बताते हैं, www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7:30, भारत में 8, और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की एक अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। वो अदालत में मुकर्रर तारीख को पेश नहीं हुए थे। इस्लामाबाद से इसकी तफसील देंगे मोहम्मद इश्तियाक।
इस्लामाबाद में एक एहतसाब अदालत ने बदउनवानी से मुतलिक दायर रेफरेंसेज में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। साबिक वजीर आजम के खिलाफ इसी एहतसाब अदालत में तीसरा रेफरेंस भी जेर समात है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जुमेरात को जब समात का आगाज किया तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा आरिस ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल अपनी वालदा के हमरा सऊदी अरब में हैं, जबकि उनकी एहलिया की लंदन में तबीयत नासाज है, इसलिए नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तस्ना दिया जाए। तहम इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में 2 मरतबा पेश हो चुके हैं, लेकिन बाद में अपनी एहलिया की खराबी सेहत के सबब लंदन चले गए थे और एहतसाब अदालत में पेश ना होने पर उनके काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। जुमेरात को वजीर आजम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज और उनके शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर एहतसाब अदालत में पेश हुए। अदालत में पेशी के बाद मरियम नवाज ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है।
नाइंसाफी पे आवाज उठाएं तो उसको तोहीन अदालत कहा जाता है, जमहूरियत के लिए आवाज उठाएं तो आपको गद्दार कहा जाता है। हम ऐसे वक्त से गुजरे, बड़ा नाजुक वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे।
उधर हिजब मुखालिफ की जमात तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तोहीन अदालत के इल्ज़ाम पर इलेक्शन कमीशन में माफीनामा जमा करवाया, जिस पर उनके खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की मजहबी तंजीमों ने इंतखाबात के मामले पर तरमीम शुदा बिल से खत्म नबूवत के शेख खारिज करने के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ एहतजाजी मार्च किया। तहम इंतजामिया ने इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें लगाकर इस एहतजाजी जुलूस को इस्लामाबाद आने से रोकने की कोशिश की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट दी है मोहम्मद जलील ने।
सख्त गिर मौकफ रखने वाली मजहबी जमातों की काल पर लाहौर से बुध को रवाना होने वाली रैली जुमेरात को इस्लामाबाद पहुंची और अब वो पार्लियामेंट हाउस से कुछ फासले पर मौजूद है। लब्बैक या रसूलल्लाह नामी जमात की क़यादत में दीगर मजहबी ग्रुपों के सैकड़ों कारकुन इस रैली में शामिल हैं, जो खत्म नबूवत के हलफनामे में कबल अजी होने वाली मुबैना तब्दीली के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि हुकूमत हलफनामे के मतन को तब्दील करने वाले अफराद का तायुन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करे। गो कि हुकूमत ये कह चुकी है कि खत्म नबूवत के हलफनामे से मुतल्लिक होने वाली तब्दीली एक क्लैरिकल गलती थी जिसे पार्लियामान ने दुरुस्त कर दिया है और अब इस मामले पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। रवा हफ्ते इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल ने इन मजहबी ग्रुपों से दरख्वास्त की थी कि वो इस मामले पर एहतजाज न करें क्योंकि खत्म नबूवत के हलफनामे पर कोई इख्तलाफ राय नहीं है। सियासी अमूर के तजियाकार हसन अस्करी का कहना है कि इस रैली में शामिल होने वाली बास मजहबी जमातें अब मुल्क के सियासी धारे में भी शामिल होने की कोशिश कर रही हैं। जुमेरात को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
असल जो वजह हमें नजर आती है कि इन जमातों के पास ना कोई कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा है और लिहाजा ये मजहबी इश्यूज ही के जरिए अपने लिए सपोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। उसकी वजह से एक ऐसा मसला जो कि इमोशनली चार्ज्ड मसला है और हुकूमत ने मसले को हल भी कर दिया है, अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर, इसके बावजूद वो समझते हैं कि अपने मोबिलाइज करने के लिए, अपनी कुव्वत का मुजाहरा करने के लिए जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाए।
हालिया महीनों में बाज़ इंतहा पसंद सोच रखने वाले ग्रुप मुल्क के कौमी धारे में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं और मुबस्सरीन का कहना है कि इसीलिए ये ग्रुप मुल्क की इंतखाबी सियासत में भी सरगर्म होने के लिए कोशा हैं। ताहम हसन अस्करी का कहना है कि इन मजहबी ग्रुपों के लिए अमली सियासत का मैदान आसान नहीं होगा।
ये तंजीमें जो हैं इन्होंने एक हार्ड कोर डेवलप किया है, उस हार्ड कोर से आगे निकल कर अब उनका ख्याल ये है कि अपनी फॉलोइंग डेवलप कर सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मजहबी और नजरियाती जमातें होती हैं पाकिस्तान में वो सेक्टेरियनिज्म में भी उलझ के रह जाती हैं, क्योंकि बेशतर जमातों की सेक्टेरियन आइडेंटिफिकेशन है, लिहाजा वो एक हद से ज्यादा सपोर्ट नहीं बिल्ड कर सकती। इनके एक्टिविस्ट और आम वोटर एक ही होते हैं।
वफाकी दारुलहुकूमत की इंतजामिया ने इस रैली की आमद से कबल ही गुज़श्ता रोज से शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए और बाज़ दाखली और खारजी रास्तों के अलावा खास तौर पर रेड जोन कहलाने वाले हसास इलाके के बाहर कंटेनर लगाकर वहां हजारों की तादाद में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात कर दिया था। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सिंध यूनिवर्सिटी में तालिबान को मुबैना तौर पर जिनसी हिरासा करने के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है। कराची से मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल को मिलने वाली शिकायत के मुताबिक सिंध यूनिवर्सिटी की दो तालिबात ने इल्ज़ाम आयद किया है कि शोबाए अंग्रेजी के दो असातिज़ा ने नशे की हालत में इन्हें हिरासा करने की कोशिश की, ताहम वो भाग निकलने में कामयाब हो गईं। जब इसकी शिकायत जामिया के वाइस चांसलर को की गई तो उन्होंने तहकीकात करने और एक्शन लेने का वादा तो किया, लेकिन अमली तौर पर ठोस कदम न उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट को भेजी गई शिकायत में इन तालिबात का दावा है कि उन्होंने वाइस चांसलर को मोबाइल फोन पर भेजे गए ऐसे पैगाम भी दिखाए। तालिबात ने इसी मामले पर जामशोरो थाने में FIR भी दर्ज करा दी है। तालिबात के मुताबिक मामला सामने आने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के बाज़ अफसरान की जानिब से सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसके लिए तालिबात के वालिदैन को धमकियां भी दी गईं। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी हैं, जिसके लिए खातून SSP को तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेजी गई दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार सिंध यूनिवर्सिटी से 7 नवम्बर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। इंसानी हकूक के माहिर कानून ज़िया अवान एडवोकेट ने वॉइस ऑफ अमरीका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफसोस की बात यह है कि ऐसे वाकयात के तदारुक के लिए इदारे भी मौजूद हैं और कवानीन भी, लेकिन इन इदारों की गैर फ़ालियत कवानीन के इतलाक में बड़ी रुकावट है।
कवानीन भी हमारे पास है और इस काम के लिए स्पेशलाइज्ड इदारे भी बने हुए हैं। मुश्किल दो तरह की है, एक तो उन इदारों का रोल अभी तक कोई बहुत इफेक्टिव नजर नहीं आया है जो फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे जो इसके बने इसके लिए इदारे, और दूसरी बात यह कि ये टेबू सब्जेक्ट है और जो भी जाता है वो कहीं रास्ते में जाके बेचारे गुम जाते हैं। जो हमारे जो इंस्टीट्यूशन बने हैं ये मोतसिब के इदारे बने हैं, प्रोविंशियल भी और फेडरल भी, और उनका काम ही यही है कि वो इस तरह के केसेस को देखें, और खुद यूनिवर्सिटी को भी इसको देखना चाहिए था और यूनिवर्सिटी की जो है ना वो जिम्मेदारी थी।
माहरीन का कहना है कि अगरचे सिंध के तालीमी इदारों में खवातीन को हिरासा करने की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब नहीं, लेकिन हाल ही में एक तहकीकात में इंकशाफ किया गया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ऐसे वाकयात की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है। हुकूमती सतह पर अगरचे जिनसी हिरासगी को जुर्म करार दिया गया है, जिसकी सजाएं मुलाजमत से बर्खास्तगी से लेकर 1,00,000 रुपए तक जुर्माना भी है, लेकिन मुआशरे में बिलखसूस खवातीन में शऊर ना होने के बराबर है, जो कवानीन के इतलाक में बुनियादी रुकावट है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
अमरीका और खलीजी रियासतों के ग्रुप ने उन मुतअद्दिद अफराद और इदारों पर ताज़ीरात आयद की हैं जिन पर यमन में अलकायदा और दाइश की एआनत का इल्ज़ाम है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्टीवन मतुशिन ने बुध के रोज़ सऊदी दारुलहुकूमत रियाज में खिताब करते हुए कहा,
इट इज क्रिटिकल दैट वी कम टुगेदर टू कॉम्बैट दिस।
स्टीवन मनुशिन कह रहे हैं, ये बहुत अहम है कि हम इकट्ठे इसके मुकाबले के लिए आए हैं। पहली बार हम एक कसीर मुल्की मरकज तश्कील दे रहे हैं जो रुकन मुल्कों के तजर्बे आलात और महारत को बरूए कार लाएगा, और हम इकट्ठे मिलकर दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले नेटवर्क को तोड़ देंगे। इस मरकज में जो रुकन मुल्क शामिल हैं वो हैं बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात। امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 نومبر سے ایشیا کے 12 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وہ جاپان، جنوبی کوریا، چین اور ویتنام جائیں گے۔ دورے میں وہ فلپائن بھی شامل ہیں، جبکہ ویتنام میں وہ ایشیا بحر الکاہل اقتصادی تعاون کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مزید تفصیلات بہجت چیلانی سے۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایشیا کے اپنے پہلے سرکاری دورے کے دوران بین الاقوامی حمایت میں اضافے کے حصول کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تاکہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ال کی حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کے حصول اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوششیں ختم کرے۔ امریکی علاقوں تک مار کرنے کی صلاحیت کے حامل جوہری میزائل ICBM تیار کرنے سے شمالی کوریا کو باز رکھنا ٹرمپ کے لیے قومی سلامتی کی اعلیٰ ترین ترجیح بن چکا ہے۔
He's raised all kinds of expectations about what he is going to do about North Korea. And if he doesn't do those things,
یونیورسٹی میں شمالی کوریا کے لیے تجزیہ کار جان ڈلری کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شمالی کوریا کے حوالے سے ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے اپنی توقعات پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، اور اگر وہ ان توقعات کے مطابق نتائج حاصل نہیں کر سکے تو پھر ان کی حیثیت کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اقوام متحدہ میں چین اور روس کے ساتھ مل کر سخت اقتصادی پابندیوں کی منظوری کرائی، جن سے شمالی کوریا کی تجارت میں 90% اور تیل کی درآمدات میں 30% کمی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یک طرفہ طور پر پابندیاں بھی لاگو کی جا سکیں گی۔ تاہم امریکہ کے جاپان اور جنوبی کوریا جیسے فوجی حلیف ٹرمپ کی طرف سے فوجی طاقت کے ممکنہ استعمال پر اور اشتعال انگیزی کی صورت میں شمالی کوریا کے مکمل خاتمے پر زور دینے کے موقف پر اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ جاپان میں ٹرمپ وزیراعظم شنزو آبی سے ملاقات کریں گے، اور امکان ہے کہ ان کے ساتھ گولف بھی کھیلیں گے۔ وہ ایشیا میں شاید ان کے قریب ترین حلیف ہیں۔
President Trump and President Prime Minister Abe also agree on a number of issues, including in particular
داسی جانگ انسٹیٹیوٹ میں شمالی کوریا کے لیے تجزیہ کار ڈیوڈ اسٹراپ کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم آبے متعدد امور پر اتفاق کرتے ہیں، جن میں خاص طور پر شمالی کوریا کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ قومی سلامتی کے بارے میں آبی کے مضبوط موقف کی جاپان میں اس وقت اور بھی پذیرائی ہوئی جب شمالی کوریا نے میزائل کے 2 تجربات کیے جنہوں نے جاپان کی فضائی حدود کے اوپر سے پرواز کی، اور اس کی وجہ سے جلد کرائے جانے والے پارلیمانی انتخاب میں ان کے قدامت پسند اتحاد کو کامیاب ہونے میں بھی مدد ملی۔ اگرچہ آبی نے ٹرمپ کی انتہائی دباؤ کی پالیسی کے لیے بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے، تاہم ٹوکیو میں عہدیدار خاموشی سے یہ اندیا دیتے ہیں کہ طاقت کے استعمال کی دھمکی شمالی کوریا اور چین سے مراحت حاصل کرنے کا سفارتی حربہ ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان سے بھی توقع ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے دیرینہ مضبوط اتحاد پر زور دیں گے جب ان کی ملاقات صدر ٹرمپ سے ہوگی۔ تاہم جنوبی کوریا کے لبرل لیڈر نے جزیرہ نما کوریا پر طاقت کے کسی بھی استعمال کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا خطہ تباہ کن جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔
I think Trump's visit is an opportunity to educate him.
جونسن یونیورسٹی میں شمالی کوریا کے لیے تجزیہ کار جان ڈلری کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں ٹرمپ کا دورہ انہیں یہ معلومات فراہم کرے گا کہ جنوبی کوریا کے لوگ کیسے سوچتے ہیں، اور یہ حقیقت کہ جنوبی کوریا کافی عرصے سے جوہری حملے کے حقیقی خطرے کے ساتھ رہ رہا ہے، لیکن صورتحال معمول کے مطابق چلتی جا رہی ہے۔ سول اور واشنگٹن کے درمیان اس وقت اختلافات شمالی کوریا کی طرف سے مسلسل میزائل اور جوہری تجربات کے تناظر میں دبے رہے ہیں۔ پیانگ یانگ نے بین الکوریائی مذاکرات شروع کرنے سے، حتیٰ کہ جنوبی کوریا کی طرف سے امداد کی پیشکش قبول کرنے سے بھی انکار کیا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
تائیوان کے صدر نے چین کے ساتھ تعلقات میں بڑی پیشرفت کے لیے کہا ہے، جو کمیونسٹ بیجنگ اور خود مختار جزیرے کے درمیان برسوں سے جاری کشیدہ تعلقات کو بالآخر ختم کرے گا۔ جمعرات کے روز تائپے میں ایک فورم میں خطاب کرتے ہوئے سائنگ ون نے کہا کہ چین کے حال ہی میں ختم ہونے والی پارٹی کانگریس یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ حریفوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پائے جو جنگی جارحیت کے خطرے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرتے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے پچھلے ہفتے پارٹی کانگریس میں اپنی ابتدائی تقریر میں تائیوان کی طرف سے آزادی کے کسی اعلان کی کوشش کو سختی سے روکنے کے لیے کہا تھا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے کہا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے تحفظ کے لیے براہ راست امداد فراہم کرے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
بدھ کے روز ایک گروپ ڈیفنس آف کرسچنز کے اشائیے میں شرکت کے موقع پر نائب صدر مائک پینس نے کہا کہ امریکہ مشرق وسطی میں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے تحفظ کے لیے براہ راست امداد فراہم کرے گا۔ نائب صدر پینس کے الفاظ:
Our fellow Christians and all who are persecuted in the Middle East should not have to rely on multinational institutions when America can help them directly.
مشرق وسطی میں ہمارے عیسائی بھائیوں کو اپنے تحفظ کے لیے محض کثیر الملکی امداد پر اب بھروسہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ براہ راست ان کی مدد کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزارت خارجہ کو حکم دیا ہے کہ اقوام متحدہ کو اس مقصد کی فنڈنگ کے علاوہ یو ایس ایڈ بھی براہ راست ان کمیونٹیز کی مدد کرے۔ وائس آف امریکہ نے محکمہ خارجہ سے اس کے بارے میں رابطہ کیا، مگر فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ماضی میں ٹرمپ انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے لیے اپنی فنڈنگ کو کم کر سکتی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روہنگیا آبادی کی صورتحال پر ہمارے ساتھی اسد حسن نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
Nothing short of a humanitarian catastrophe.
Half of the population of the Rohingyas in Burma have left. 600,000 out of 1.2 million.
Thousands of women raped. Thousands of men and women shot as they fled villages.
امریکہ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے اراکین ریپبلکن سینیٹر کوری گارڈنر، ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن اور سینیٹر جیف مارک لے، یہ تمام رہنما بیک زبان ہو کر کانگریس کے اندر میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کو درپیش حالات پر آواز بلند کر رہی ہیں۔ ان رہنماؤں کے بقول اقلیتی مسلمان گروپ نسل کشی کا سامنا کر رہا ہے۔ صورتحال انسانی آفت سے کم نہیں، اور یہ کہ جہاں کل 12 لاکھ آبادی ہو، وہاں سے نصف روہنگیا آبادی پڑوسی ملکوں میں فرار اختیار کر چکی ہے، اور وہاں ہزاروں خواتین کو عصمت دری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پس منظر میں امریکہ میں دونوں جماعتوں سے رہنما ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میانمار میں جہاں بدھ متوں کی اکثریت ہے، وہاں کے لیے یہ قرار دیا جائے کہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ امریکہ سے ایسی گرجدار آوازوں کے بعد روہنگیا بحران کے حل میں کیا مدد ملے گی؟ اس بارے میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق احمد مہر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بیانات بہت مضبوط ہیں، لیکن میانمار شاید ہی اس پر کان دھرے۔
جی، میری نظر میں یہ جو امریکن سٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت سٹرانگ ہے، اور ڈپلومیٹک پریکٹس میں سٹرانگ سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ افیکٹو نہیں ہوتی۔
ان کے بقول پابندیاں اور سماجی بائیکاٹ بھی میانمار کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔
جہاں تک سوشل بائیکاٹ کا تعلق ہے، پولیٹیکل پریشر کا تعلق ہے، جہاں تک سینکشن کا تعلق ہے، وہ تو ہوں گی، ضرور ہوں گی، لیکن اس سے برمیز سوورینٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکہ اور یورپ اور مسلم ورلڈ جو ہے، وہ تو بہت کوشش کر رہے ہیں کہ برما کسی طرح مان جائے، لیکن اس کو شہ مل رہی ہے، اس کو سپورٹ مل رہی ہے، یہ دو بڑی ریجنل کنٹری سے۔
علی عمران واشنگٹن میں مقیم صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا دفتر خارجہ میانمار میں روہنگیا بحران کو نسل کشی کا نام دینے کے بظاہر بہت قریب پہنچ چکا ہے۔
لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکہ کا جو محکمہ خارجہ ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ سینکشنز جو میانمار جو اس کی ملٹری لیڈرز ہیں ان کے خلاف پابندیوں کا سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ اس بات پہ بھی ریویو کر رہی ہے کہ اس کو ایک ایتھنک کلینزنگ کا نام دیا جائے۔
وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے بعد یورپ اور باقی دنیا سے بھی میانمار پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ تاہم علی عمران کہتے ہیں کہ میانمار میں حکمران جماعت کے سربراہ اور امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی آنگ سانگ سوچی کوئی بھی ایسا اقدام نہیں کر سکتی جس سے فوجی جنتا ناخوش ہو۔
میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہاں کی ملٹری کو وہ ڈکٹیٹ کر سکیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ برما میں یا میانمار میں ملٹری بڑی دیر سے وہاں پہ حکومت میں ہے اور اثر رسوخ رکھتی ہے، اور وہ جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی بات نہیں سنتی۔
مشتاق احمد مہر بھی کہتے ہیں کہ آنگ سان سوچی کسی اور کا نہیں، صرف برمی مفادات کا دفاع کریں گی۔
یہ بیسیکلی برمیز انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گی، اور برمیز انٹرسٹ جو ہے وہ ہے پیوریفیکیشن آف ریس ان برما.
آنگ سان سو چی نے اس مسئلے پر گزشتہ ماہ پہلی بار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک بین الاقوامی جانچ پڑتال سے خوف زدہ نہیں ہے، اور یہ کہ دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے جو حالات لائے جا رہی ہیں وہ میانمار کی ریاست راخائن میں اصل حقیقت کے عکاس نہیں ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حکومت ریاست میں تمام باسیوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے، اور یہ کہ صورتحال کے ذمہ دار وہ عسکریت پسند گروپ بھی ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیوں کا حصہ ہیں. سفیر مشتاق احمد میر کے مطابق چین اور بھارت کی حمایت کے سبب میانمار پر کسی بڑے عالمی دباؤ کی توقع نہیں ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
پاکستان میں خواجہ سرا برادری کا شمار ملک کے سماجی طور پر محروم طبقات میں ہوتا ہے، اور انہیں معاشرے میں کئی طرح کی سماجی مشکلات کا سامنا ہے. اگرچہ حالیہ برسوں میں حکومت نے ان کی بہتری کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، تاہم خواجہ سرا برادری کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. رواں سال پاکستان میں ہونے والی ملک کی 6ویں مردم شماری میں بھی خواجہ سرا برادری کو پہلی بار بطور تیسری جنس کے طور پر شمار کیا گیا ہے. حکومت ملک میں شہری و انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے تدارک کے لیے قانون سازی اور قوانین کے نفاذ کے لیے اقدام کا بتاتی آ رہی ہے، لیکن اب بھی صورتحال ایسی نہیں جسے تسلی بخش کہا جا سکے. پاکستان میں انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے سرکاری کمیشن کا بھی کہنا ہے کہ ملک میں خاص طور پر بچوں اور خواجہ سرا برادری کے حقوق کی خلاف ورزیوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. خواجہ سراؤں سے امتیازی سلوک کوئی غیر معمولی بات تصور نہیں کی جاتی تھی، لیکن رواں سال ان پر تشدد کے بعض واقعات اس مسئلے پر سماجی حلقوں کی توجہ حاصل کرنے کا سبب بنے، اور ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ شدت سے آواز بلند کی جانے لگی ہے. حال ہی میں پاکستان کی ایک بڑی سرکاری درسگاہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ملک میں خواجہ سراؤں کو مفت تعلیم کی فراہمی کا ایک پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خواجہ سراؤں کو یونیورسٹی میں داخلے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا. 2012 میں ملک کی عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک فیصلے میں خواجہ سراؤں کا قومی شناختی کارڈ میں تیسری جنس کے طور پر اندراج کرنے اور انہیں ملازمتوں میں 2% کوٹا دینے کا حکم دیا تھا، جس کے بعد چند سرکاری محکموں میں بعض خواجہ سراؤں ملازمتیں بھی ملی. لیکن اس برادری کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود انہیں اپنے حقوق پوری طرح سے نہیں مل رہے ہیں، جس میں خاص طور پر معاشرے کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. حال ہی میں خواجہ سرا برادری کا قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کا مطالبہ کیا. پنجاب ٹرانسجینڈر ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ نیاب علی کا کہنا تھا،
ہم لانچ کر رہے ہیں آل پاکستان ٹرانسجینڈر الیکشن نیٹ ورک،
اس میں ہم ٹرانسجینڈر کی الیکٹورل پروسیس میں جو ہے شمولیت, ہم اس پہ بات کریں گے, اس پہ کام کریں گے, کیونکہ ڈفرینٹ لیول پہ بات ہو رہی ہے, ایجوکیشن پہ بات ہو رہی ہے, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس پہ بات ہو رہی ہے, انہیریٹنس لاس پہ بات ہو رہی ہے, پروٹیکشن پہ بات ہو رہی ہے, لیکن الیکٹورل پروسیس میں پارٹیسپیشن پہ بات نہیں ہو رہی ہے. تو ہم نے یہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان ایسا ہوا ہے کہ ہمارے 4 پروونسز کو ہم نے اس کو کلیکٹیولی اکٹھا کیا ہے اور یہ ہم نے نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو, یہ ہماری لانچنگ سرمنی تھی, ہم نے اس کو لانچ کیا ہے, اس کا مقصد یہ تھا.
جبکہ خیبر پختونخوا کی ٹرانسجینڈر ایسوسی ایشن کی پریزیڈنٹ فرزانہ کا کہنا تھا,
ابھی تک اگر انہوں نے آئی ڈی کارڈ کے بارے میں وعدہ کیا تو ابھی تک آئی ڈی کارڈ کسی کو نہیں ملا, اگر انہوں نے صحت کارڈ کے وعدے کیا تو کسی کو نہیں ملا, اگر انہوں نے ایجوکیشن کے بارے میں وعدے کیا کسی کو نہیں ملا, اگر انہوں نے نوکریوں کے بارے میں وعدے کیا کسی کو نہیں ملا, انہوں نے ایوریج خواجہ سراؤں کے لیے زکوٰۃ فنڈس کا وہ کیا تھا وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں ملا, انہوں نے اسپتال میں وارڈ کا وعدہ کیا تھا کہ ان کو ایک الگ وارڈ دیا جائے کمپلیکس حیات آباد میں اور ایل آر ایچ میں, ابھی تک نہیں ملا.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
اس بات کو 11 سال بیت گئے ہیں جب شورہ آفاق روسی صحافی آنا پولٹ کواسکیا کو ماسکو میں ان کے اپارٹمنٹ کے عمارت کے ایلیویٹر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے چیچنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور کریملن میں بدعنوانی کا پردہ چاک کیا تھا. جون سن 2014 میں ان کے قتل پر 5 افراد کو سزائیں سنائی گئی تھیں, تاہم قتل کے سرغنہ کی جس کے حکم پر اس کا قتل ہوا تھا ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی ہے, گرچہ اس واقعے کو 10 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے. ان کے قتل کی حالیہ برسی پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان حیدر ناورٹ نے روسی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے اور اس شخص یا اشخاص کے خلاف مقدمہ چلائے جنہوں نے اس خوفناک جرم کا حکم دیا, اس کی منصوبہ بندی کی اور اس کے لیے مالی اعانت مہیا کی. انسانی حقوق کے بارے میں محکمہ خارجہ کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ کے مطابق سن 2016 میں مز پولٹ کواسکیا کی صورت پر کسی کو جواب دہ بنانے میں کسی پیش رفت کی خبر نہیں ملی, اور نہ ہی سن 2004 میں ماسکو میں پالی کلیبنکوف یا سن 2009 میں چیچنیا میں نٹالیا اسٹامیروویا جیسے دوسرے اعلیٰ صحافیوں کے قتل کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا. محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ روس میں صحافیوں کو اب بھی گرفتاری, قید, جسمانی حملے, ہراساں کیے جانے اور ڈرانے دھمکانے کی کارروائیوں کا سامنا ہے. ان تمام باتوں کا تعلق ان کے کام کی نوعیت سے ہے. محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ ان صحافیوں کو جو شمالی قفقاز کے بارے میں رپورٹنگ کرتے ہیں اپنی رپورٹنگ کی وجہ سے خاص طور پر جسمانی حملوں کا خطرہ بدستور درپیش ہے. آنا پولٹ کواسکیا کی برسی کے موقع پر ایک بیان میں ترجمان ناورٹ نے لکھا کہ مس پولٹ کواسکیا کی رپورٹوں میں روس کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور شمالی قفقاز کے علاقے میں جنگ سے متاثرین کے مصائب کو اجاگر کیا گیا تھا. انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ ایل جی بی ٹی آئی لوگوں یعنی ہم جنس پرستوں کے خلاف زیادتیوں اور چیچنیا میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کے بارے میں حالیہ رپورٹوں پر ہمیں گہری تشویش ہے, اور یہ کہ اس علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اب بھی باقاعدگی سے بلا روک ٹوک جاری ہیں. مز ناورٹ نے کہا کہ روس اور امریکہ کی دوہری شہریت رکھنے والی مس پولٹ کواسکیا اور روس میں دوسرے صحافیوں کے قتل جن کا معمہ اب تک حل نہیں ہو سکا ہے اور چیچنیا میں حالیہ زیادتیوں کا پردہ چاک کرنے والوں کے خلاف دھمکیوں نے غیر جانبدار پریس کے لیے خوف کے ماحول کو اور بھی خراب کر دیا ہے. اپنے قیام کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایک آزاد اور غیر جانبدار پریس جمہوری حکمرانی اور قانون کی بالادستی کے لیے ناگزیر ہے. روس کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ ان کی حکومت بنیادی انسانی حقوق کے طور پر آزادانہ اظہار رائے کا احساس کرے جس کا تحفظ لازم ہے اور جس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے یا اسے کچلنا نہیں چاہیے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30۔ معاف کیجیے گا، پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30۔ اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر آڈیس ریگس۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے ایک دوسرے نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔